وقت دور. تو میں نے یہ دیکھا کہ اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ جو کچھ اس میں سے زیادہ ہوتا ہے، جو اس میں سے کم ہوتا ہے، اس کے عرض اور طول میں سے. ودفع المکارہ عنہ، اور یہ جسم ان چیزوں کو اپنے سے دفع کرتا ہے جو اس کے لیے باعث کراہیت ہے. وجر المنفعت الیہ، اور جو کچھ اس کی منفعت کی چیزیں ہیں انہیں اپنی طرف جذب کرتا ہے. یعنی یہ جسم کیا ہے، اس میں زیادتی ہوتی ہے، اس کے اندر نقصان ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر بچہ ہے، اس کا حجم بڑھتا ہے جسم کا. انسان ہے، اس میں سے کئی چیزیں جسم سے باہر نکلتی ہیں روزانہ، ایکسکریشن ہوتی ہے. انسان کے کئی چیزیں جیسے بال ہیں، ناخن ہیں، یہ بھی بڑھتے ہیں. اور اس کی بھی امام صادق علیہ السلام نے حکمت کیا بیان فرمائی ہے، ناخنوں اور بالوں کی. آپ کو یقیناً پتا ہوگا کہ جسم کے اندر جو زہریلے مواد ہوتے ہیں وہ ان کے ذریعے سے دفع ہوتے ہیں. یعنی بال اور ناخن کہ جسم کے اندر جو زہریلے مواد ہیں وہ ان کے ذریعے سے انہیں بڑھتے ہیں، اور جب انسان ان کو کاٹ لیتا ہے تو وہ چیزیں اس میں سے جسم میں سے دفع ہوتی ہیں. تو کچھ اس میں زیادتی ہوتی ہے اس کے طول و عرض میں، یعنی اس کی چوڑائی اور لمبائی میں زیادتی اور نقصان ہوتا رہتا ہے. یہ جسم اپنے مکروہ چیزوں کو دفع کرتا ہے اور اپنی منفعت والی چیزوں کو اپنی طرف قبول کرتا ہے. علم تو جب میں نے اپنے جسم کی یہ اس حالت کو دیکھا تو میں نے علم حاصل کر لیا، انا لہذا بنیان بانیا، کہ اس کے لیے کوئی بانی ہونا چاہیے جس نے اس عمارت پر حکمت کی بنیاد رکھی. مع ما ارا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے دیکھا، من دوران الفلک، اس آسمان کی گردش میں، بقدرت ہی و انشاء، اس کی قدرت اور اس کی پیدا کی ہوئی چیزیں، سہاڑ میں جو بادل ہیں، و تفریق الریاح ہے، کس طریقے سے ہواؤں کا نظام ہے جو ان بادلوں کو اڑائے کرتا ہے، و مجرى الشمس والقمر والنجوم، اور شمس اور قمر اور نجوم کس طریقے سے اس میں حرکت کرتے ہیں اس آسمان. وغیر ذالک من الآیات العجیبات المتقنا، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیتیں جو عجیب بھی ہیں اور انسان کو یقین عطا کرنے والے ہیں. تو میں نے اس بات کا علم حاصل کر لیا کہ ان سب کے لیے کوئی مقدر ہے، یعنی ان کی تقدیر بنانے والا ہے، وہ منشیا، اور کوئی اس کو انشا کرنے والا نہیں پیدا کرتا. آیات اسی اور آفاقی، انسان اپنے نفس میں تو بعد میں جائے گا، پہلے صرف جسم کو دیکھے کس قدر عجیب و غریب کارخانہ ہے، انتہائی حیرت انگیز. اور اس کو مطلب یہ کہ کوئی شخص بھی اس بات کا کو ثابت ہی نہیں کر سکتا، یا اس کا خود قائل ہی نہیں ہو سکتا کہ یہ سارا کا سارا نظام خود سے بنا ہو. میں کوئی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، شاید کبھی یاد نہیں پہلے بات کی ہوئی نہیں، کہ صرف جو خون کی گردش ہے رگوں کے اندر، رگوں میں خون کی گردش کا جو نظام ہے کس قدر حیرت انگیز ہو. انسانی رگوں کا ڈائمیٹر کتنا ہوتا ہے، شاید بال کے برابر. یعنی اگر جو ہماری آرٹریز اور وینز ہیں وہ تھوڑی سی زیادہ ہوں، شاید فیو ملی میٹرز ہوں، لیکن ان کے درمیان جو کیپلریز ہیں اور خاص طور سے جو رگیں انسان کے دماغ میں پائی جاتی ہیں جن میں سے خون گردش کرتا ہے یا سفر کرتا ہے، وہ تو بال کی طرح باری ہے. یہ اس سے بھی زیادہ، جب کوئی بھی فلوئڈ، اور یہ خون کی گردش کس وجہ سے ہوتی ہے، پمپنگ آف ہارٹ کی وجہ سے. ہارٹ پمپ کہ جو ایک طرف سے سک کرتا ہے خون کو ساری باڈی سے، اور دوسری طرف سے پمپ کر کے نکال دیتا ہے. جب بھی آپ دیکھیں گے آپ کے گھروں میں ادھر ادھر جو پائپس ہوتے ہیں، ان میں جب پانی سرکولیٹ کرتا ہے، گردش کرتا ہے، گھومتا ہے، اس میں ایک سرسراہٹ اور رگڑ پیدا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. مطلب انسان ابھی تک ایسا کوئی پائپ نہیں بنا سکا ہے جس میں فرکشن زیرو ہو. مطلب اس چیز کا ہمیں مسلسل ہم کیلکولیشن کر رہے ہوتے ہیں پائپ فلو میں، कि कितना, यानी खास तौर से अगर लॉन्ग डिस्टेंस जैसे ऑयल पाइपलाइंस होती हैं जिनमें आपको सैकड़ों किलोमीटर तक ऑयल को पंप करना होता है, तो फिर बाकायदा कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि बीच में सिर्फ पाइप के फ्रिक्शन की वजह से कितना लॉस हो जाएगा। यानी कई किलोवाट पावर आपको चाहिए होती है इजाफी कि ताकि आप उस फ्रिक्शनल लॉस को ओवरकम करें। ये खून जब से मैं पैदा हुआ, जब से मैं पैदा हुआ हूं उस वक्त से मेरे बदन में रगों में हरकत में है, एक लम्हे के लिए नहीं रुका है। अगर एक लम्हे के लिए भी रुक जाए तो इंसान की मौत वाक़ई हो जाएगी। हमने वो सनसनाहट और रगड़ महसूस नहीं करी। रगड़ का असर क्या होता है? फ्रिक्शन का असर क्या होता है? हीट। फ्रिक्शन का असर होता है प्रोडक्शन ऑफ हीट। अगर इसमें फ्रिक्शन होती फ्लो ऑफ ब्लड इन वेन्स एंड आर्टरीज, तो पता नहीं हमारे जिस्म का टेम्परेचर कितना बढ़ चुका होता। क्या जी गुजार, इसमें पूरी जो फ्लूइड मैकेनिक्स आपके ब्लड फ्लो में के कैपिलरीज के थ्रू में फ्लो हो जाता है, और तो इंसान अगर उस इल्म को रखता हो तो ये देख के इस निज़ाम को हैरान परेशान हो जाता है। क्या निज़ाम बनाया गया? सिर्फ जिसम इतना हैरत में डालने वाली चीज, और उसके अंदर जो रूह है और नफ्स है और अकल है उसके अजायबात तो हुआ। قال الرجل, उस शख्स ने कहा कि ठीक है, आप कहते हैं कि उसकी निशानियां जिसम में भी है मेरे और उसकी निशानियां आसमानों में हर जगह है, फले मठ तजब, तो वो पर्दे में क्यों बंद है? यानी खाली निशानियां क्यों दिखाता है, खुद क्यों नहीं सामने आता, पर्दे में क्यों आए, हिजाब में क्यों? इमाम ने फरमाया इन्नल इहतिजाब अन अल-खल्क लिकफरत ज़ुनूब। क्या हसीन लग रहा है, हिजाब जो मौजूद है ये इहतिजाब खल्क से, ये उनके कसरत गुनाह का हिजाब, ये कसरत गुनाह का हिजाब। फअम्मा हुआ फला यख्फा अलैह, लेकिन वो किसी से मक्की नहीं है। खाफियतुन फी आनाइल्लैल वन्नहार, बल्कि हर वो चीज जो मख्फी है दिन और रात की गर्दिश में सब की सब उसके सामने आए, ना वो खुद मख्फी है ना उस पर कुछ मख्फी है। ये लोगों के कसरत गुनाह हैं जो उसके और इनके दरमियान पर्दा और हिजाब है। उस शख्स ने कहा कि अखबिरनी अन कौलिकुम, अपने इस कौल के बारे में मुझे खबर देंगे। इन्नहु लतीफुन समीउन बसीउन अलीमुन हकीम, क्या कहते हैं कि वो लतीफ है, समी है, बसीर है, अलीम है, हकीम है? अयकूनु समीउ इल्ला बिल उदुन, क्या कोई कान के बगैर भी समी हो सकता है, या आंख के बगैर बसारत रखने वाला हो सकता है? वह लतीफ़ हो और लुत्फ वाला हो सकता है जब तक कि उसके हाथ कोई काम ना करें। लुत्फ का मतलब यानी बारीकी, बारीक वाला, कि जैसे हम देखते हैं ना कि किसी ने बहुत बारीक नक्काशी की है तो हम कहते हैं कि ये लतीफ का, कि ये उसके हाथों का अमल है जो उसकी लताफत को जाहिर कर रहा है। तो कह रहे हैं कि क्या लताफत बगैर अमल के, जो हाथों से अमल अंजाम पाए उसके भी मुमकिन है? वल हकीम व इल्ला बिफरअते, और क्या बगैर सनद के हिकमत मुमकिन है? इमाम ने फरमाया, अब यहाँ पर जो दलील है ना उसको बहुत से सुनिएगा, हो सकता है पहले उसमें शायद क्लियर ना हो। कि इमाम ने फरमाया कि तुम किसी शख्स के काम को देखते हो और उसका काम तुम्हें बता देता है उसके लतीफ होने के बारे में। उसका काम, यानी जरूरी नहीं है कि उसने हाथ से कुछ बनाया हो या कुछ पैदा किया। फिर आप फरमाते हैं कि तुम इस चीज को देखो कि खुदा ने हैवानात के जिस्म बनाए और उन जिस्मों में लतीफ रूहें डालते हैं। यानी हम खुदा के लतीफ होने को बयान कर रहे हैं, खुदा के काम की लताफत को बयान कर रहे हैं, कि सिर्फ खुदा ने ये जिस्म नहीं बनाए, बल्कि जिस्म के अंदर वो रूहें डाल दी जिनके जरिए से वो जिंदा है और जिस और रूह की लताफत वो है कि जो किसी को नजर नहीं आती। इन्हें लताफत रूह खुदा के लतीफ होने की खबर होती है। वखलका कुल जिन्स मुतबाइनन अन जिन्स ही कुफ्रत। और इस पर गौर करो कि खुदा ने कितनी अजनास बनाई हैवानात की कि जिनमें से किसी की सूरत दूसरे की सूरत से नहीं मिलती। ये खुदा के काम की लताफत को बयान करती है। मुझे याद आता है वो कहते आवे साहब ने कहा ये मजले से बयान किया था कि यानी खुदा के इस लताफत अमल और लताफत सनत उन्होंने कहा कि हम आपको एक एक फुट बाई एक फुट का एक फ्रेम दे देते हैं और उसमें आपसे कहते हैं कि इस फ्रेम के अंदर जो है आप तस्वीरें बनाए जाइए, नक्काशी और खत्ताती किए जाइए, आप कितनी तस्वीरें बना सकते हैं, आप कितनी तस्वीरें बना सकते हैं इस एक फुट बाई एक फुट के फ्रेम में, मतलब 5 बनाएंगे 10 बनाएंगे, उसके बाद क्या होगा कि जो कुछ नक्शो नगार आप बनाएंगे वो एक जैसे ही होना शुरू हो जाएंगे। अब और कीजिएगा बहुत अच्छी बात है, फिर इंसान ने एक शक्ल बनाई, दूसरी बनाई, तीन बनाई, उतना ही चौकटा उतना ही बड़ा, कितने नए नए शक्लें बनाए। क्योंकि आप और कीजिए कि ये जो चेहरा है कितनी बड़ी जगह है और उस मुसव्वर ने कैसी नक्काशी की, करोड़ों अरबों खरबों नक्श बना दिए हैं कि जो एक दूसरे से नहीं मिलते। फिर उन्होंने कहा कि उससे आगे आइए, ये आपका हलक जो साउंड बॉक्स है, इतनी छोटी सी जगह और इसमें जो आवाज पैदा होती है वो सिर्फ और सिर्फ इस साउंड बॉक्स के अंदर। ये बात आपको यकीनन पता होगी कि आवाज कैसे पैदा होती है, हवा की वाइब्रेशन से, यानी वाइब्रेशन का एक सर्टेन पैटर्न बनता है जो एक साउंड क्रिएट करने का सबब बनता है। यानी मेरे मुंह से जो आवाज निकल रही है उसकी वाइब्रेशन को अगर आप देखेंगे तो उसका पैटर्न कुछ और होगा और जो आपके मुंह से आवाज निकल रही है उसकी वाइब्रेशन का पैटर्न कुछ और होगा, तभी वो दोनों आवाजें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, उनकी क्वालिटी और पिच एक दूसरे से मुख्तलिफ। कहते देखिए इतना छोटा सा यह हलक, इस हलक में खुदा ने कितने साउंड बॉक्सेस ऐसे बनाए कि जिनकी आवाजों को आप एक से दूसरे में शनाख्त करते हैं। उससे आगे बढ़ गए, लेकिन उससे आगे ये फिंगरप्रिंट, इतनी सी जगह पर खुदा ने क्या नक्शो निगार किए हैं कि एक इंसान के फिंगरप्रिंट दूसरे से नहीं, ऐसी मुसव्वरी में जा सकता है। ये है लतीफ, इसे कहा जाता है बहुवन लतीफ। चले ये मैंने इमाम अलैहि सलाम के उस जुमले की थोड़ी सी तशरीह कर दी कि आपने फरमाया कि तुम किस चीज को देखो कि मैंने दो मिसालें आपने दी कि परवरदिगार ने जिस्म के साथ क्या लतीफ रूह रखी, कि रूह जब निकल जाती है तो बदन के वजन में फर्क नहीं पड़ता, यानी रूह की लताफत ऐसी है कि वो बदन के वजन का हिस्सा नहीं, लेकिन उसके बगैर बदन जिंदा नहीं। ये खुदा की लताफत। फिर आप फरमाते हैं कि इन्नहु समीउन, खुदा का समी होना कैसा है, ला यख्फा अलैहि अफ़वातु खल्क़िही मा बैन अल-अर्श इल-फ़रश, तहत से यानी कि फर्श से लेकर अर्श तक जितनी भी आवाजें पैदा होती हैं सबका खुदा सुनने वाला है। मिना दर्रते, चाहे वो आवाज एक जर्रे में से बरामद हो या उससे बड़ी किसी चीज, फी बर रहा व बहर रहा, चाहे वो आवाज बर में हो चाहे बहर में हो, और उससे बढ़कर वला तश्तबहु अलैहि लुगातुहा, और उनकी लुगतें खुदा को इश्तबाह में नहीं डालती। लुगत का लफ्ज बहुत हसीन है, यानी हैवान जिस जबान में बात करता है वो उसकी लुगत है, इंसान जिस जबान में, इंसानों की ये हजारों जबानें جو انسانوں نے ایجاد کی ان کی الگ الگ لغات ہے. جتنی مخلوقات ملائکہ جس زبان میں بات کرتے ہیں اس کی اپنی لغت ہے کہ وہ فرش سے لے کر عرش تک سب کی آواز سنتا ہے اور کسی کی لغت اسے اشتباہ میں نہیں ڈالتی. فقلنا پھر ہم اس کے بارے میں کہتے ہیں عند ذالک انہ سمیع لا بغضن. اب کوئی کان ایسا دکھاؤ جو اس طریقے سے سننے کے لیے. اب اس سمیع کے لیے کان کہاں سے لائے جائے, کان کیسے بیان کیا جائے؟ تو وہ سمیع ہے بغیر ظاہری کان. وقلنا اور ہم یہ کہتے ہیں انہ بصیر لا ببصر لانه یرا اثر الذرۃ السخناء فی لیلۃ الظلماء علی الصخرۃ السوداء. کہ وہ خدا کس چیز کو دیکھنے والا ہے کہ تاریخ شب میں سیاہ پتھر پہ سیاہ چوٹی کے چلنے کے نشان. یہ دعا ہے جناب زہرا صلوات اللہ علیہ اس پر. سبحانہ من یرا افرا نملۃ الصفا. کہ پاک ہے وہ ذات جو سخت پتھر پہ چوٹی کے چلنے کے اثر کو دیکھتا ہے. سبحان من یرا بقعۃ الطیر فی الہوا. اور پاک ہے وہ ذات کہ جو ہوا میں اڑنے والے پرندے کے آثار و نشان اس کی ٹریجیکٹری کو دیکھتا ہے. تو امام فرماتے ہیں کہ وہ کیسا دیکھنے والا ہے کہ جو تاریخ شب میں سیاہ پتھر پہ کالی چوٹی کے چلنے کے اثر کو دیکھتا ہے. اور اس سے آگے بڑھ کر کہ ان کے وجود میں جو کچھ چیزیں گرتی ہیں, جو کچھ چیزیں جذب ہوتی ہیں, جو کچھ ان میں فساد پیدا ہوتا ہے, جو کچھ ان کی نسلوں میں بڑھتا ہے, فراخی حاصل ہوتی ہے, یہ سب کی سب اس کی نگاہوں کے سامنے. تو اس ہستی کے لیے, ایسے دیکھنے والے کے لیے اگر کوئی آنکھ ہو تو بیٹھتی ہے. تو ہم اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہ بصیر لا تبصر بصر خلق. کہ یہ وہ ہستی ہے, یہ وہ خدا ہے, یہ وہ معبود ہے کہ جس کا دیکھنا ایسا نہیں ہے کہ جیسا مخلوق. اب آخری ایک مثال میں آپ کے سامنے عرض کر دوں تھوڑا جلدی سے, آپ لوگ تھک تو نہیں رہے کیونکہ میں اینڈ تک پہنچتا جا رہا ہوں. تو مجھے کافی باتیں لگتا ہے کہ بیان کرنے کے قابل ہیں لیکن وقت مختصر ہوتا جا رہا ہے. سورہ رات اب یہی آپ لوگوں کی تھکن سے ڈرا مجھے سورہ رات. اس میں ابتدا میں یہی چیز ہے کہ خدا یرب الامر یفصل الآیات, کہ خدا ہی ہے جو امور کی تدبیر کرنے والا ہے. یفصل الآیات اپنی نشانیوں کو تفصیل سے بیان کرنے والا ہے. لعلکم بلقاء ربکم تؤمنون, تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین حاصل کر لو. یہاں پر آگے چل کے بیان ہوتا ہے کہ وفی الارض قطع متجاورات, اس زمین میں قطع ہیں یعنی ٹکڑے ہیں, متجاورات جو ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں, دوسرے کے برابر برابر. وہ جنات من اعناب, اور باغ ہیں انگور کے. وزرع مختلف زراعتوں کے. ونخیل اور کھجوروں کے. فنوان وغیر فنوان, جن میں سے بعض کی شاخیں الگ الگ ہیں اور بعض ایک ہی جڑ سے وابستہ ہیں. کھجور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض ایسی بھی ہوتی ہے کہ نیچے سے ایک شاخ نکلتی ہے پورا ایک پتا بن جاتی ہے, یعنی اس میں اس طریقے سے تنے نہیں ہوتا, تنا نہیں ہوتا. اور بعض درخت ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں پورا تنا گرو کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اس میں کوئی شاخ نکلتا ہے. تو بعض اس طریقے کے, بعض اس طریقے کے. یسقا بماء واحد, یہ سب کے سب ماء واحد سے سیراب کیے. जितनी जरात है, ये खजूर है, अंगूर है, अनार है, काश्तकारी है, सब की सब एक ही पानी पे माँ वाहिद से सैराब किए जाते हैं। وَنُفَضَّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ اور کھانے میں ہم ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دیتے ہیں، جنہیں بعض کا مزہ، بعض کا ذائقہ، بعض کا اثر، بعض پر فضیلت رکھنے والے ہیں۔ اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ اس میں نشانیاں ہیں کس کے لیے؟ اس قوم کے لیے جو عقل رکھنے والے ہیں۔ یہاں خدا نے توحید کی علامت اور مثل کے طور پر کس چیز کو بیان کیا ہے؟ پانی۔ آیت نمبر ہے اس کا 4، سورۃ رعد۔ یہاں پر خدا نے توحید کے حوالے سے، توحید کی مثال کے طور پر کس چیز کو بیان کیا؟ پانی۔ لیکن جیسا کہ علامہ طباطبائی نے میزان میں لکھا کہ یہ کون سی توحید ہے، یہ توحید کی کون سی قسم ہے جو یہاں پر بیان ہو رہی ہے، جو اس آیت سے سمجھ میں آتی ہے؟ یہ ہے توحید ربوبی۔ توحید ربوبی یعنی پوری کائنات کی تربیت کا ہونا، لیکن ایک ہی سورس کے ذریعے سے، توحید ربوبی۔ اب اس میں میں تھوڑا سا آپ کو پانی کے حوالے سے کچھ چیزوں کی طرف متوجہ کرا دوں، تاکہ یہ توحید ربوبی جو ہے نا آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے۔ پانی کی نوعیت کیا ہے؟ پانی کہاں سے آتا ہے؟ وَأَنزَلْنَا مَاءً، ہم نے پانی کو نازل کیا، یعنی پانی کہاں سے آتا ہے؟ اوپر، من السماء، اوپر سے آتا ہے۔ اس پانی کے برسنے کی سب سے پہلی خوشخبری کیا حاصل ہوتی ہے، کیا اثر ہوتا ہے اس پانی کے برسنے میں؟ کہ وہ زمین جو اب تک مردہ تھی وہ زندہ ہو جاتی ہے۔ یہ خود قرآن میں کہ ہم نے اس مردہ زمین کو زندہ کیا اس آسمان سے نازل ہونے والے، برسنے والے پانی سے۔ یعنی یہ جو خدا کی طرف سے جلوہ ربوبیت آتا ہے، نازل ہوتا ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ مردہ نفس کو زندہ کرتا۔ اس کے بعد اس پانی کے ذریعے سے اور کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ آلودگی اور نجاست سے طہارت، یعنی انسان ایک حد تک مٹی سے بھی طہارت ہو جاتی ہے، ایک حد تک ہو جاتی ہے مٹی سے، لیکن کامل طہارت مٹی سے حاصل نہیں ہوتی۔ کامل طہارت صرف اور صرف پانی سے حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ پانی کیا ہے جو آسمان سے نازل ہوا؟ یہ انسان کی مردہ نفس کو نہ صرف زندہ کرنے والا، بلکہ اس کی آلودگی اور نجاست کو پاک کرنے والا، اس کو طہارت عطا کرنے والا۔ پانی میں ایک اور خاص بات ہے کہ پانی چینج آف فیز تو اس کا ہوتا ہے، پانی میں آلودگی شامل بھی ہو جاتی ہے، پانی نجس بھی ہو جاتا ہے، لیکن پانی اپنی اصالت کو تبدیل نہیں کرتا۔ یعنی مثال کے طور پر پانی گرم ہو کے بھاپ بن جاتا ہے، لیکن یہی بھاپ دوبارہ پھر پانی بن جاتی ہے۔ پانی جم کے برف کی شکل اختیار کر لیتا ہے، لیکن یہ برف پگھل کر دوبارہ پانی ہو جاتی ہے۔ پانی کے اندر نجاست اور آلودگی مل جاتی ہے، پانی نجس ہو جاتا ہے، لیکن یہی پانی جب پہاڑوں اور دریاؤں میں جاتا ہے اور پھر وہاں سے اٹھ کے بادلوں میں جاتا ہے، دوبارہ پاک ہو کے واپس آتا ہے۔ یعنی اس پانی کے اندر ایک بڑی ایسی خصوصیت ہے، سیلف پیوریفیکیشن، سیلف کلینسنگ، کہ یہ پانی خود بھی پاک ہے، اصلا دوسرے شے کو بھی پاک کرتا ہے، اور جب کسی دوسری چیز کی نجاست اس کو آلودہ کر دیتی ہے تو یہ خود ایک سائیکل کے ذریعے سے گزر کے پھر پاک ہو جاتا ہے۔ پھر ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کس کی مثال ہم بیان کر رہے ہیں؟ توحید ربوبیت، کہ خدا کا وہ نظام جو پوری کائنات اور خلقت کی تربیت کرتا ہے، یہ اس نظام کی مثال کیسی ہے؟ جیسے کہ پانی۔ تو تو پانی کی یہ خصوصیات ذہن میں رکھیں کہ بلندی سے نازل ہوتا ہے، دوسرے کی نجاست کو پاک کرتا ہے، اپنی اصالت کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا، اور جب دوسری شے کی نجاست اس کو ناپاک کر دیتی ہے تو خود ایک مرحلے سے گزر کے دوبارہ پاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد جیسا کہ اس آیت میں بیان ہوا کہ جتنی بھی نباتات ہیں، یعنی چاہے کھجور ہو، چاہے انگور ہو، چاہے ترکاری ہو، چاہے کسی قسم کا پھل ہو، ان سب کے سب کو پرواز چڑھانے کے لیے ایک ہی پانی چاہیے۔ یعنی جیسے آپ کہیں کہ اتنے سارے انسان اور اتنے سارے انسانوں کو سکھانے کے لیے صرف ایک شریعت، صرف یہ قرآن، ایک انسان اتنی ہر قوم کے لیے الگ قرآن آنا چاہیے، نہیں، یسقا بماء واحد، جس طریقے سے کہ یہ ماء واحد مختلف قسم کے درخت، مختلف قسم کے بیج سب کو پروان چڑھانے کے لیے کافی ہے، اسی طریقے سے خدا کی یہ نازل کردہ ہدایت بھی تمام انسانوں کو ان کے تکامل اور اہداف تک پہنچانے کے لیے، سب کے لیے کافی ہے، ایک ہی پانی۔ اگلا آیت کا ٹکڑا کیا ہے کہ ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر کھانے میں فضیلت دی، یعنی جب ربوبیت کا مرحلہ آتا ہے تو ہر تربیت کا وصول کرنے والا اپنا انڈیویژول بیج رکھتا ہے، یعنی میرا بیج کچھ اور ہے، آپ کا بیج کچھ اور ہے، آپ کا بیج کچھ اور ہے تربیت کے مرحلے میں۔ اور یہ چیز ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اس کا مقدمہ کیا ہے، بیجوں کے فرق ہونے کا، بیج کیوں فرق ہوتے ہیں، بیجوں میں فرق کس وجہ سے پیدا ہوتا ہے، نہیں انسان کی چوائس کی وجہ سے، جب ہم نے کہا نا ارادہ کہ تو بتا تیرا ارادہ کیا، یہ ارادہ کس چیز میں فرق کر دیتا ہے، بیج، خدا کی طرف سے جو تربیت کا پانی نازل ہوتا ہے وہ پانی ایک ہی ہے، لیکن وہ پانی ایک طرف میں سے مل چکا ہے، ایک جگہ سے گنا اور شکر پیدا کرتا ہے، ایک جگہ سے کھجور گاتا ہے، ایک جگہ سے کوئی کڑوا کرتا ہے۔ اب یہ پھل کی کڑواہٹ اور میٹھا پن اور ترشی اور تیزی کس کی وجہ سے، بیج کی وجہ سے۔ تو توحید ربوبی یہ کہ خدا کی طرف سے نازل ہونے والا پانی کی جس سے انہیں وہ ہدایت جس سے تمام انسان فیض حاصل کر رہے ہیں وہ پانی ایک ہے، لیکن اپنے اپنے بیج کی وجہ سے ان میں مزے سب کے مختلف، جن میں سے بعض کے بعض پر فضیلت حاصل۔
بیج تو میں کہہ رہا تھا کہ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ مطلب آپ کے آپ نے بات کی تھی والدین اور ان سے پہلے جو چین پوری چل رہی ہے
وہ بھی اس کا وہ ہے، انہیں کہ ظاہر ہے کہ انسان
کا اثر جو
وہ اثر بھی ہے، لیکن انسان اس اثر میں بند نہیں ہے، یعنی جو فائنل اثر ہے نا وہ میری چوائس ہے، یعنی آخری جو اثر پیدا ہوتا ہے جو باقی تمام اثرات پہ حاوی ہے وہ انسان کی چوائس ہے، ان سب کے اپنے اثرات ہیں۔ یعنی اب جیسے مثال کے طور پر کہ ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ یزید کا بیٹا مومن ہو گیا، اس میں علماء کہتے ہیں کہ تربیت کے اثرات ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں اس کی کوئی چوائس یقیناً شامل ہوگی۔ تو انسان کے جو ارادہ ہے نا کہ میں کیا بننا چاہتا ہوں یا مجھے کیا چاہیے، جو وہ اپنے دل سے فیصلہ ظاہر کرتا ہے، وہ باقی تمام چیزوں پر قابل ہے۔ وہ بات درست ہے، لیکن ہم نے اس کو کہا تھا کہ والدین، صرف والدین نہیں بلکہ آبا و اجداد، سب سے پہلے وہ ماحول جس میں بچے کی پرورش ہوئی، اور اس کے بعد خاندان کا ماحول جس میں تربیت ہوئی، پھر اس کے بعد اساتذہ، لیکن ان سب چیزوں پر جو چیز حاوی ہے وہ یہ ہے کہ انسان خود کیا فیصلہ سازے گا، اصل فیصلہ اس کے لیے۔ جناب کل انشاءاللہ پھر ہم اسماء الہیہ کے حوالے سے اور کچھ یعنی اسماء توحید اسماء صفات کی بھی بات کریں گے اور پھر اسماء کے مطابق ان شاء اللہ.